صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا رب وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول فاخر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما عزیزان محترم قریب قریب ہر سال جو نوعیت پیش آتی ہے وہی نوعیت اس سال بھی پیش آئی ہے کہ جب یہ تقریریں شروع ہوتی ہیں اس وقت لوگوں کے سوالات انتہائی کم ہوتے ہیں میرے پاس اور میں اپنی جانب سے مسائل لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں اور جب یہ تقریریں اختتام کو پہنچ رہی ہوتی ہیں تو اس قدر زیادہ سوالات ہوتے ہیں کہ جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے اب آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ اتنے سارے پرچوں کے جوابات میں ایک نشست میں کیسے دے سکتا ہوں لہذا اس میں سے جو یا تو بہت اہم سوالات ہیں ان کو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یا کم از کم جن موضوعات کا تذکرہ میں کر چکا ہوں اور ان میں سے کوئی بات رہ گئی ہے تو اس کا تذکرہ سوال کی صورت میں آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلا مسئلہ فدیہ کے حوالے سے ہے کہ فدیہ کسے دیا جاتا ہے اور کیا کوئی صورتیں ہیں کہ فدیہ شہر یا ملک سے باہر دیا جا سکتا ہے یا ضروری ہے کہ اسے مجتہد کے وکیل ہی کو دیا جائے سب سے اہم بات یہ ہے کہ فدیہ مجتہد کے وکیل کو نہیں دیا جاتا ہے. فدیے میں بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ غریب شیعہ اثناشری کو دیا جائے. غریب شیعہ اثناشری کو دینا ہر فرد کی ذاتی ذمہ داری ہے. ہاں اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکے تو وہ اپنی ذمہ داری مجتہد یا اس کے وکیل کو دے سکتا ہے, بشرطے کہ وکیل وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو. اس لیے کہ بہت سارے وکلاء ایسے ہیں کہ یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, چنانچہ یہ ذمہ داری آپ کو خود نبھانا ہوگی. صدقے کی ذمہ داری, رد مظالم کی ذمہ داری, واجب صدقے کی ذمہ داری, بیمے کی ذمہ داری, خمس کی ذمہ داری, ممکن ہے کہ یہ ذمہ داریاں مجتہد کے وکیل لے لیں. ان میں سے کچھ ذمہ داریاں پھر بھی کچھ وکیل نہیں لیتے ہیں, لیکن فدیے کی ذمہ داری کے سلسلے میں بھی ایسا ہے کہ کچھ وکیل فدیے کی ذمہ داری لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے ہیں. لہذا یہ ذمہ داری انسان کو خود نبھانا پڑے گی. تو ایسی صورت میں تین پاؤ آٹا یا اس کی قیمت جو بھی بنتی ہو وہ غریب شیعہ اثناشری کو دینا ہے ایک روزے کے عوض. یہ تو ہو گیا کہ فدیہ کس کو دیا جائے گا. دوسرا سوال جو اس میں شامل تھا کہ کیا مجتہد کے وکیل ہی کو دینا ہے؟ جی نہیں, مجتہد کے وکیل کو قطعاً نہیں دینا. یہ تیسرا پہلو اس سوال کا, اس سوال کا تیسرا پہلو یہ کہ کیا یہ اپنے شہر ہی میں دینا ضروری ہے یا نہیں؟ جی نہیں, اپنے شہر میں دینا قطعاً ضروری نہیں ہے. دو الگ الگ الفاظ میں نے استعمال کیے تھے, ایک تھا فدیہ, دوسرا تھا فطرہ. بظاہر بہت ملتے جلتے الفاظ ہیں. یہ فطرے کے لیے میں نے کہا تھا کہ اگر اپنے شہر میں نکال دیا ایک مرتبہ, ڈالر الگ کر دیے, پاؤنڈ سٹرلنگ الگ کر دیے, تو اب وہ اپنے شہر سے باہر نہیں بھیجا جا سکتا. اس میں بھی یہ شرط تھی کہ اگر اپنے شہر میں نکالا نہیں ہے, فقط فون کر کے بتا دیا, تو فطرہ بھی دوسرے شہر میں نکالا جا سکتا ہے. لیکن فدیے میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, فدیہ اپنے شہر میں نکالنے کے بعد بھی دوسرے شہر میں بھیجا جا سکتا ہے. چنانچہ ڈالر نکالنے کے بعد وہ ڈالر پاکستان میں بھیجے جا سکتے ہیں, درہم نکالنے کے بعد کراچی شہر میں بھیجے جا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. فدیہ اپنے شہر میں بھی دیا جا سکتا ہے, دوسرے شہر میں بھی دیا جا سکتا ہے. اچھا پھر یہاں ایک سوال پھر دوبارہ پیدا ہوگا کہ فدیہ پھر اس شہر کے حساب سے دیا جائے جہاں نکالا ہے, یا کراچی کے اعتبار سے دیا جائے گا کہ جہاں غریب کو دینا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ غریب تک تین پاؤ آٹا پہنچنا چاہیے. آپ نے وہاں کے حساب سے نکالا تب بھی کوئی حرج نہیں, یہاں کے حساب سے نکالا تب بھی کوئی حرج نہیں. فرض کیجئے کہ آپ نے وہاں کے حساب سے نکال دیا فدیہ, جب پیسہ یہاں بھیجا تو پتا چلا اس پیسے میں تین پاؤ نہیں, تین کلو آٹا غریب کو جا رہا ہے. تو اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, دے دیجئے, واجب تین پاؤ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تین پاؤ سے زیادہ نہیں دے سکتے. تین پاؤ سے زیادہ دینا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے. لہذا اگر تین پاؤ کی جگہ کوئی شخص تین کلو دینا چاہتا ہے کوئی حرج نہیں, اور اگر تین پاؤ ہی دینا چاہتا ہے تو تین پاؤ دے, باقی پیسے واپس بھیج دے. وہاں سے انہوں نے درہم بھیجے تھے, یہاں کے حساب سے وہ تین کلو کے حساب سے پڑ گئے, تو وہ تین پاؤ کے حساب سے دے دیا جائے, باقی پیسے ان کو واپس کر دیے جائیں کہ فدیہ ادا ہو گیا. چنانچہ یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی شہر میں نکالے, جہاں چاہے نکالے, فقط تین پاؤ آٹا یا خوراک کسی غریب کو جانا چاہیے. کیا قصر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں, قصر نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. کس غسل سے واجب نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ وہ تمام غسل کہ جو واجب غسل کہلاتے ہیں, مثلا جنابت کا غسل, مثلا خواتین کے سارے غسل, اور اسی طرح سے وہ سارے غسل کے جو مجتہد کی نگاہ میں مستحب ثابت ہیں. کچھ ایسے غسل ہیں جن کا تذکرہ مجتہد نے اپنی کتاب میں کیا ہے, مگر یہ کہہ کے کیا ہے کہ فقہا کے نزدیک یہ غسل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خود مجتہد کے نزدیک وہ غسل ثابت نہیں ہوئے. مجتہد کے نزدیک کون سے غسل ثابت ہیں؟ مثلا جمعہ کا غسل آیت اللہ سیستانی کے نزدیک, آیت اللہ خمینی, آیت اللہ خامنائی, آیت اللہ خوئی, سب کے نزدیک جمعہ کا غسل مستحب ہے. تو جمعہ کے غسل کے بعد اگر واجب نماز پڑھنا چاہیں گے کوئی حرج نہیں, پڑھ سکتے ہیں. واجب اور مستحب ساری نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. اسی طرح سے اور بہت سارے غسل کے جو مجتہد کے نزدیک ثابت ہیں, جیسے ابھی آئے گا 23 رمضان کی شب کا غسل, شب قدر کا غسل, یہ مستحب ہے. اسی طرح سے عید کا غسل, یہ مجتہدین کے نزدیک مستحب ثابت ہے. تو جو جو غسل مستحب ثابت ہے اس کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھی جا سکتی ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. اب مجھے اجازت دیں کہ میں دوسرے پرچے کے سوالات بھی پڑھوں ورنہ ناراض ہو جائیں گے. دونوں پارٹیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. سلوات پڑھیں ذرا محمد والے. سوال یہ پوچھا گیا کہ ڈراموں کے دوران چلنے والے میوزک کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر بیک گراؤنڈ میوزک ہے تو ان کا سننا جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ وہ میوزک ہماری نالج کے مطابق کسی گانے کا میوزک بنا ہوا ہو یا کسی پاپ سٹار کے میوزک کا حصہ ہو تو وہ سننا جائز نہیں ہوگا. لیکن ایسا میوزک کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا میوزک ہے اور وہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے, وہ بیک گراؤنڈ میوزک عام طور پر سچویشن کے اعتبار سے اس کو کریٹ کیا جاتا ہے. غم کی سچویشن ہوتی ہے تو الگ میوزک ہوتا ہے, خوشی کی سچویشن ہوتی ہے تو الگ میوزک ہوتا ہے. وہ جو میوزک ڈائریکٹر ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, کیا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. تو اب وہ جس طرح کا عام طور پر میوزک ہوتا ہے اس کے سننے میں کوئی اس کے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ سننا صحیح ہے. پوچھا گیا کہ عورتوں کے لیے مردوں کا کھیل مثلا کشتی دیکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ضرورت پڑی عورتوں کو مردوں کی کشتی دیکھنے کی؟ یعنی اس وقت صورتحال ساری ایسی بنتی جا رہی ہے کہ وہ سارے کام جو مردوں والے ہیں وہ عورتیں کرنے کے لیے تیار ہیں اور آمادہ ہیں, اور وہ سارے کام کے جو عورتوں والے ہیں, اب دیکھیں کہ کھانے پکانے کے بیشتر پروگرام میں اب مرد آ رہے ہیں کہ کھانا کیسے پکایا جاتا ہے. بھائی ایک عورتوں کا کام تھا مگر وہ مرد سکھا رہے ہیں کہ کیسے اچھا کھانا پکایا جاتا ہے, اور عورتوں کے جتنے کام تھے وہ مردوں کے سپرد, مردوں کے جو کام ہیں وہ عورتوں کے سپرد. تو اصل شرعی مسئلہ جو ہے, اب شرعی مسئلے کی بات کریں, اصل شرعی مسئلہ یہ کہ تمام مجتہدین کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ عورتیں مردوں کو اس عالم میں نہیں دے سکتی کہ جو نارمل ان کا ڈریس ہوتا ہے اس سے کم ڈریس ہو. ایسے ڈریس والا کوئی بھی کھیل اگر ٹی وی میں پیش کیا جا رہا ہے تو ایسا کھیل عورتوں کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے. تو مردوں کا ڈریس عام طور پر کتنا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ زیادہ کونیوں تک مثلا کا لباس پہنتے ہیں, کونیوں سے نیچے مثلا کھلا ہوتا ہے, کوئی حرج نہیں. یا ٹی شرٹ والا مثلا لباس ہے اس سے نیچے والا پورشن جو مردوں کا کھلا ہوتا ہے, گردن اور سر وغیرہ کا حصہ کھلا ہوتا ہے. عورتوں کی پتلون تو چھوٹی ہوتی جا رہی مگر مردوں کی پتلون ابھی چھوٹی نہیں ہوئی ہے. تو مردوں کی جتنی پتلون پہنی جاتی ہے اتنی پتلون والا اگر لباس ہے مردوں کا تو کوئی حرج نہیں. اس سے چھوٹا اگر لباس ہے تو اب آپ اندازہ کچھ کر سکتے ہیں کہ ریسلنگ میں کوئی لباس ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. نہ ہونے کے برابر ہی ہے لباس, اس میں کوئی لباس وہ چھوٹا سا لباس ہی ہے قریب قریب. تو ایسی صورت میں عورتوں کے لیے اس طرح کی ریسلنگ دیکھنا جائز نہیں ہوگی احتیاط واجب کے طور پر تمام مجتہدین کی یہاں. اور فقط ریسلنگ کی بات نہیں آگئی, باقی کھیلوں کی بات بھی آگئی, ہاکی کی بات بھی آگئی مثلا. ہاں کرکٹ کا شوق پاکستان کے لوگوں کو بہت زیادہ ہے تو وہ شوق عورتوں میں بھی داخل ہو گیا اور عورتوں کی ٹیمیں بھی بن گئی ہیں. تو کرکٹ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ اس میں قریب قریب وہی لباس ہوتا ہے جو عام روزمرہ زندگی میں مرد پہن رہے ہوتے ہیں. تیسرا سوال یہ کہ کیا فرینچ کٹ داڑھی رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اب داڑھیوں کے حوالے سے بھی نہ جانے کیسے کیسے ڈیزائن ایجاد ہو گئے ہیں, اور یہ ڈیزائن بھی وہ ریسلنگ کے پروگرام کی وجہ سے ایجاد ہوئے ہیں. ایسے ایسے ڈیزائن داڑھیوں کے ایجاد ہو گئے ہیں کہ حیران ہوتا ہے کہ یہ اس کو داڑھی کہیں گے یا کیا کہیں گے. لیکن جس کو فرینچ کٹ داڑھی کہا جائے, یعنی اب میں جملہ کیوں استعمال کر رہا ہوں, اس لیے کہ کچھ افراد ایسے ہیں, یہ ریسلنگ والے ہی, کچھ افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے فقط یہاں ایک لکیر بنائی ہوئی ہے, وہ خالی ایک لکیر بنائی ہوئی, اس کو فرینچ کٹ داڑھی ہرگز نہیں کہا جائے گا, اس کو داڑھی کوئی نہیں کہے گا. تو جس کو یہ کہا جا سکے کہ ہاں یہ فرینچ کٹ بھی ہے, ورنہ اگر فقط ایک لکیر بنائی, ایک لکیر ادھر بنائی ایک لکیر ادھر بنائی تو اس کو فرینچ کٹ نہیں کہا جائے گا. جس کو یہ کہا جائے کہ ہاں یہ فرینچ کٹ داڑھی ہے اس کے بارے میں فقط گفتگو ہوگی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اس طرح کی داڑھی رکھنا ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے. باقی جتنے وہ فیشن داڑھیوں کے نکلے ہیں الگ الگ طرح کے, اس کے حوالے سے تو داڑھی نہیں مانا جائے گا, اس کو داڑھی نہیں کہا جاتا. اب آ جائیے, یہ طے ہو گیا کہ یہ ہے فرینچ کٹ, تو فرینچ کٹ داڑھی جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ کہ احتیاط واجب ہے کہ ایسی داڑھی جائز نہیں ہے, اس طرح کی داڑھی نہیں رکھ سکتے, یعنی پوری داڑھی رکھنا پڑے گی. پوری داڑھی کا مطلب کیا ہے؟ یہ کنپٹی سے لے کے پوری نیچے تک تھوڑی تک آ رہی ہو, ایسی داڑھی رکھنا پڑے گی. لیکن چونکہ احتیاط واجب کا حکم ہے اس میں, اور احتیاط واجب میں دوسرے مرجے کی طرف جانے کی اجازت ہے, چنانچہ آیت اللہ وحید خراسانی نے اجازت دی ہے کہ اگر فرینچ کٹ داڑھی بھی رکھ لی جائے تو کافی ہے. تو اگر فرینچ کٹ داڑھی رکھنے کا شوق ہی ہے تو فل عالم کی طرف رجوع کرنے کے بعد اس کی اجازت مل جائے گی. اچھا داڑھی کے حوالے سے ایک مسئلہ اور جو بارہا سمجھایا گیا مگر پھر وہی مسئلہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ داڑھی کتنی داڑھی رکھنا ضروری ہے. ایک نمبر مشین والی داڑھی رکھنا کافی ہے, کبھی پوچھا تھا پانچ نمبر مشین والی داڑھی رکھنا کافی ہے. بھائی مجھے یہی نہیں پتا کہ ایک نمبر والی کتنی ہوتی ہے اور پانچ نمبر والی کتنی ہوتی ہے. اور پھر ایک نمبر اور پانچ نمبر, یہ 500 کمپنیاں ہیں جو مشینیں بنا رہی ہیں, سب کا ایک نمبر ایک جیسا ہے یا سب کا پانچ نمبر ایک جیسا ہے؟ کس مشتری کو معلوم ہے, کس مرضی کو معلوم؟ تو ایک نمبر اور پانچ نمبر کوئی معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ جب سامنے والا دیکھے تو کہے کہ ہاں اس نے داڑھی رکھی ہے, یہ ہے ایکچوئل معیار. وہ 40 قدم والا معیار بھی نہیں ہے کہ 40 قدم سے نظر آنا چاہیے. اگر میں چشمہ اتار دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ لمبی داڑھی بھی مجھے نظر نہ آئے. تو 40 قدم والا معیار نہیں ہے. ایکچوئل معیار یہ کہ جب سامنے آدمی کھڑا ہو تو یہ کہے کہ ہاں آپ نے داڑھی رکھی ہے, یہ نہ کہے کہ آپ نے شیو بڑھایا ہوا ہے. اس لیے کہ اگر تھوڑی سی داڑھی رکھی ہوئی ہو کہ شیو بڑھایا ہوا, شیو بڑھایا ہوا اگر کہا گیا تو اس کا مطلب یہ داڑھی نہیں ہے. یہ کہا جائے کہ داڑھی رکھی ہے تو مانا جائے گا کہ ہاں یہ داڑھی ہے. چنانچہ داڑھی میں یہ جو بار بار مسئلہ پوچھا جاتا ہے وہ کلیئر ہو جانا چاہیے. اس کے بعد اس پرچے کا آخری سوال ہے, قسم توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اسلام میں قسم کھا کر اس قسم کو توڑ دیا جائے تو گناہ کا کام ہے. مگر کون سی قسم جس کو شرعاً توڑنے کے بعد کفارہ دینا واجب ہو جاتا ہے وہ کون سی قسم ہے؟ وہ والی قسم ہے کہ جس میں اللہ کا لفظ استعمال ہو. اگر فرض کیجئے کہ کسی نے کہا خدا کی قسم میں ایسا کروں گا, خدا کی قسم میں تمہارے پیسے دے دوں گا, یا خدا کی قسم, جیسے عورتوں کی زبان پر یہ بہت آتا ہے اور یہ پھر بعد میں مسئلہ بھی پوچھتی ہیں گھبرا کر, کہ میں نے اپنے بچے سے کہا تھا کیا تم نے نہیں کہا خدا کی قسم میں تمہیں ماروں گی, تو ابھی خدا کی قسم کہہ دیا اس نے کہ میں ماروں گی, تو اب کیا مجھے مارنا ہے کہ نہیں مارنا اس کو؟ اچھا حقیقتا بچے نے کام نہیں کیا مگر مارنے کا جی تو بالکل نہیں چاہ رہا. پتہ نہیں آج کے ماں باپ نے جو ایک طریقہ کار اختیار کر لیا ہے, اور طریقہ کار اختیار کرنے کے بعد بچے جو بگڑ گئے ہیں اور اتنے بگڑ گئے ہیں کہ زبردست قسم کے بدتمیز بچے بن گئے ہیں. یہ بچے زبردست یعنی ایسے زبردست قسم کے بدتمیز بچے بن گئے, الزام بھی پھر بچوں ہی کو دیا جاتا ہے کہ آج کل کے بچے ایسے ہیں. آج کی نسل بہت خراب نسل ہے, ہمارے زمانے میں کیا بات تھی صاحب, کیا وہ اپنے زمانے کی داستان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ بچوں میں کوئی خرابی نہیں ہے. میں تو اکثر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کی حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھا کرتا ہوں, کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے. تو پیدا ہونے والے بچے میں کوئی خرابی نہیں ہے, چاہے آج 2008 میں پیدا ہو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے, چاہے وہ 1980 میں بچہ پیدا ہوا تھا اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے. بچوں میں کس طرح کی کوئی خرابی نہیں, اصل خرابی کس میں؟ جو خود رسول کی حدیث بھی بیان کرے, کل مولود یولد علی فطرت الاسلام انما ابواہ, اصل میں گڑبڑ کرنے والے کون ہیں؟ ابواہ, ماں باپ ہیں. یہ ماں باپ ہیں جو گڑبڑ کرنے والے ہیں, اور کتنی گڑبڑ کرنے والے ہیں کہ یہ بچے کو کبھی یہودی بنا دیتے ہیں, کبھی نصرانی بنا دیتے ہیں, کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ رسول کی حدیث کے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو ساری گڑبڑ ماں باپ کی گڑبڑ ہے, بچوں کی گڑبڑ کوئی گڑبڑ نہیں ہے. یعنی جو افراد اپنے بچوں کی صحیح طرح سے تربیت کر رہے ہیں, میں ایسے افراد کو جانتا ہوں, انہوں نے ساری زندگی اپنے کسی بچے کو ایک چانٹا نہیں مارا, یعنی میرے مشاہدے میں یہ ساری چیزیں. اور یہ کسی بچے کو مطلب نہیں, ایک بچہ نہیں ہے ان کا, زیادہ اولاد زیادہ ہے, زیادہ اولاد ہونے کے باوجود کسی بچے کو بھی ایک چانٹا بھی نہیں مارا. مگر آپ دیکھیں کیا زبردست ان کی تربیت ہے بچوں کی, کہ خود اسکول کے ٹیچرز اور اسکول کے پرنسپلز ان والدین کو اپنے اسکول میں اور کلاس میں بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے, یہ اپنے آپ نے اپنے بچوں کی ٹریننگ کیسے کی ہے کہ اتنے شریف بچے, اتنے اچھے بچے. ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ٹھیک اسلامک پرنسپل کو پیش نظر رکھا تھا, جو اسلام کا طریقہ کار تھا ٹھیک اس کو انہوں نے پیش نظر رکھا. ایسے شاندار بچے نکلے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی گڑبڑ کرے. تو بچوں کا اصل مسئلہ نہیں ہوتا, اصل گڑبڑ ماں باپ کی ہوتی ہے. خیر اصل سوال یہ نہیں تھا، اصل سوال کیا تھا کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ قسم، اگر یہ کہا گیا کہ خدا کی قسم، یہ شرعی قسم نہیں بنی، اگرچہ انسان گناہگار ہو سکتا ہے اس قسم کی مخالفت کی وجہ سے، مگر اس کے باوجود اس کو شرعی قسم نہیں کہا جائے. اگر کہا کہ مولا کی قسم، حضرت عباس کی قسم، یہ قسمیں ایسی ہیں کہ بہت بھاری بھاری قسمیں، اس کی مخالفت سے بہت انسان کو بچنا چاہیے، نقصان بہت بڑا ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ شرعی قسم نہیں کہلائے گی. شرعی قسم کون سی کہلائے گی؟ جس میں اللہ کا نام استعمال کیا گیا. اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، یا اللہ کی قسم آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا. نہ کرنے والا پہلو بھی اور کرنے والا پہلو بھی، دونوں پہلو. جس میں لفظ اللہ ایک مرتبہ آپ نے استعمال کر لیا، تو اب یہ پکی پکی شرعی قسم والی قسم بن گئی. وہ عام معمولی بات نہیں ہے، جو ہر جملے میں انسان اپنی زبان سے جملہ نکال رہا ہوتا ہے، خدا کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، یہ جو طریقہ کار ہے یہ تو مسلمان کی شان کے بالکل خلاف ہے. اس کی زبان سے جملہ نکلنا ہی نہیں چاہیے. جیسے مسلمان کی زبان سے کبھی گالی نہیں نکل سکتی ہے، اس طرح سے یہ قسم کے الفاظ مسلمان کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. اور پھر اللہ کا نام تو کسی صورت میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر اللہ کا نام لے کے وہ قسم کھا لی ہے، تو اب یہ بالکل پکی شرعی قسم بن گئی، اور جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا. اور اگر اس کو پورا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قسم توڑ دی ہے. اور یہ والی قسم اگر توڑ دی ہے تو قسم توڑنے کا کفارہ بھی لینا پڑے گا. اب قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ میں اس وقت فقط آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. قسم توڑنے کا کفارہ ہے کہ 10 غریب افراد کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا. ایک مرتبہ کا قسم توڑ دی انسان نے، 10 غریب افراد کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، یا 10 غریب افراد کو لباس پہنانا، یا کھانا کھلانا یا لباس پہنانا، ان دو میں سے ایک کام کرنا پڑے گا. آج کی دنیا میں تو عام طور پر یہ پاسبل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر فرض کیجیے کہ دنیا کے کسی علاقے میں کوئی اتنے غریب افراد رہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کھانا کھلانا پاسبل نہیں ہے، لباس پہنانا پاسبل نہیں ہے، تو پھر ایک دوسرا آپشن دیا گیا ہے. وہ دوسرا آپشن کیا ہے؟ کہ اگر یہ نہ کر سکیں تو قسم توڑنے کا کفارہ 3 روزے رکھنے پڑیں گے، کنٹینیوسلی پے در پے یہ 3 روزے رکھنے پڑیں گے. تو اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ اسلام کے اعتبار سے اتنی اہم چیز ہے کہ ایک طرف گناہ کا کام ہے، دوسری طرف ایسا گناہ ہے کہ اس کا کفارہ بھی ہے، چنانچہ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھنا ذرا محمد والے محمد. آج بالکل آخری گفتگو ہے میری، اور کل سے انشاءاللہ محفل مرتضی کے پیش نماز مولانا رئیسی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے. آپ اسی جوش و ولولے کے ساتھ یہاں شرکت کریں. ان کی گفتگو آپ کے پیش نظر ہے کہ عام طور پر وہ دعا کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اور میں نے خود ان سے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنے اسی موضوع کو یہاں کنٹینیو رکھیں، یعنی دعا کا موضوع. تو مختلف حوالوں سے دعا کے ٹاپک کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. آپ ضرور کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں، اور دعاؤں کے متعلق جو ائمہ کی باتیں ہیں ان سے ضرور استفادہ کرنے کی کوشش کریں. ایک مرتبہ اور باآواز بلند صلوات پڑھیں. آخری گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ جنگ احزاب میں جو دو بڑے گروہ بن گئے تھے، بہت بڑا گروہ تو منافقین کا گروہ تھا، جس کی کیفیت پروردگار عالم نے قرآن کی آیتوں میں بیان کی کہ منافق جب ان پر کٹھن وقت پڑتا ہے تو ان کی کیفیت بن جاتی، کیا بن جاتی ہے. ایک چھوٹا سا گروہ مسلمانوں کا، مومنین کا گروہ تھا. اتنی پریشانی کے عالم میں، مشکلات میں بھی ان کی کوشش یہی تھی کہ ان کے ایمان میں ہمیشہ اضافہ ہو. چنانچہ ایسی کیفیت کہ جہاں ہر طرح سے پریشانی پریشانی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الائٹ فورسز نے چاروں طرف سے حملہ کر کے پیس دیا ہے، اب ان کے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا ہے. چنانچہ ایسے عالم میں کہ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب شہادت بالکل سامنے، ابھی ہمیں مرنا ہی مرنا ہے، مگر اس کے باوجود ان کے ایمان کی کیا کیفیت تھی وہ اب قرآن کی آیت بتا رہی ہے. فقط یہ مسئلہ نہیں تھا کہ جاب چھوٹ گئی ہے لہذا اب وہ خدا کو برا بلا کہنے لگے یا برا بلا سوچنے لگے، فقط ایسا نہیں کہ ان کا بزنس فلاپ ہو گیا، فقط ایسا نہیں کہ ان کے روزگار کا مسئلہ کھڑا ہو گیا یا اولاد کا مسئلہ کھڑا ہو، نہیں، ایکچوئل مسئلہ کہ جو ان کی پوری زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی، اس مسئلے میں بھی ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہے اب وہ قرآن کی آیتیں بیان کر رہے ہیں. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنین نے یہ ان الائیڈ فورسز کو دیکھا, احزاب کو دیکھا, قالو, تو فوراً انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. یعنی کیا مطلب؟ کہ جب تم ایمان لے کر آئے ہو تو ایمان کی آزمائش کے لیے تمہیں ہمیشہ تیار رہنا پڑے گا. یہ پہلے بیان کیا جا چکا تھا سورہ عنکبوت جو آپ پڑھیں گے شب قدر میں بھی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا؟ دیکھیں آیت کا آغاز ماں کس طرح سے ہوا, احسب الناس, تمام لوگ, مومن کا تذکرہ نہیں, مسلمان کا, کافر کا نہیں, احسب الناس, کیا سارے لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے؟ کون سارے لوگ؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یقولوا آمنا, ہم ایمان لے کر آئے, تو لوگوں کا فقط اتنا کہہ دینا کہ ہم ایمان لے کر آئے کافی ہو جائے گا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, ان کی کوئی آزمائش نہیں کی جائے گی. جبکہ ہوا یہ کہ جس نے بھی اس کا دعویٰ پہلے کیا ہے اس کی آزمائش ہوئی ہے, تو آزمائش تو تمہاری ہوگی. تو جیسے ہی ایمان والوں نے الائٹ فورسز کے لشکر کو دیکھا, انہوں نے کہا یہ تو بالکل وہی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. اچھا, اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ فقط ایک طرفہ نہیں تھا کہ تمہاری آزمائش کی جائے گی, اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ کیا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جائے گی, اس جنگ میں بھی تمہاری آزمائش ہوگی, مگر اس کے بعد تمہیں کامیابی بھی ہوگی. تو جو کچھ پروردگار کا وعدہ تھا اس وعدے کا پہلا پورشن ان کے سامنے آ گیا, جیسے پہلا پورشن سامنے آ گیا ان کو دوسرے پورشن کا بھی یقین ہو گیا کہ اگر یہ ہوا ہے تو کامیابی بھی ضرور ملنے والی ہمیں. تو اس اعتبار سے ان کی کیفیت, ان کے سوچنے کا انداز ہی بالکل بدل گیا. وہ کیسے؟ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, جب انہوں نے یہ والی کیفیت دیکھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اس کا پہلا پورشن پورا ہو گیا, تو ان کے ایمان میں اضافے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا, مزید ان کا ایمان اور ترقی کر گیا اور ایمان میں اضافہ ہو گیا. اور یہ ہے زندگی کے مختلف مراحل میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں جنگ عذاب سے نہ گزرنا پڑے, ہمیں جنگ بدر سے نہ گزرنا پڑے, جنگ احد سے نہ گزرنا پڑے, ہمیں جنگ صفین سے بھی نہ گزرنا پڑے جس سے مولا گزرے تھے. کربلا کے میدان کی تو ہم آرزو کرتے ہیں کہ کاش مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے, مگر اگر زندگی میں ایسا موقع نہیں آتا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان سے کمتر موقع ہمیں نہیں ملتے. ان سے کمتر موقع ہمیں ملتے ہیں, اور وہ کون سے موقع ہوتے ہیں؟ جہاں انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ چاروں طرف سے دنیا والوں نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا, رزق کا مسئلہ ہے تو میرے گھر میں, بیماری کا مسئلہ ہے تو میرے گھر میں, خاندان کے جھگڑے کا تو میرے گھر میں, اولاد کا مسئلہ ہے تو میرے گھر, انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ سارے مسائل میرے گھر میں. یہ اگرچہ جنگ احزاب کا مقابلہ نہیں کر سکے گا, یہ اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے جتنی جنگ احزاب کی پریشانی, اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے جنگ صفین میں جتنی پریشانی مومنین کو بھی تھی, مگر چھوٹے پیمانے پہ جو پریشانی ہے, اس پریشانی کو اگر انسان پازیٹو ڈائریکشن میں لے جائے تو زبردست طریقے سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. خود قرآن کی آیت جیسے ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ ان کے ایمان میں اضافے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا, ایمان میں ترقی ہوتی چلی گئی. اول بات تو یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو, وہ سختیوں سے کہیں نہ کہیں گزرتا ہے. فقط یہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے, فقط مومنین کا معاملہ نہیں ہے. جو افراد یورپ میں رہ کے آئے, امریکہ میں رہ کے آئے, وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کافر بھی, وہ جوئش کرسچنز, وہ بھی اپنی زندگی میں بڑی بڑی پریشانیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ جاپان دنیا کا سب سے زیادہ ویلفیئر کنٹری ہے, سویڈن سب سے زیادہ ویلفیئر کنٹریز میں ان کا شمار ہوتا ہے, جاپان اور سویڈن, مگر خودکشی کا تناسب سب سے زیادہ جاپان میں ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ سب سے زیادہ ویلفیئر کنٹری ہے, کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے, مگر اس کے باوجود سب سے زیادہ خودکشی جاپان میں ہوتی ہے. آپ سائٹ دیکھ لیجئے, کبھی نیٹ کھول کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا, اخبارات میں بھی اس کا تذکرہ آتا رہتا ہے. یہ صورتحال کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کبھی کبھار اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ خودکشی کر لے. تو پریشانیاں مسلمانوں پر بھی آتی ہیں, پریشانیاں کافروں پر بھی آتی ہیں, دونوں پر آتی ہیں. اب یہ پریشانیاں دونوں پر آتی ہیں, اس کا ریئیکشن دونوں میں الگ الگ ہوتا ہے, یہ ریئیکشن ایک جیسا نہیں ہوتا. ریئیکشن کیسے الگ الگ ہوتا ہے؟ اب جس طرح سے اس پریشانی کو انسان استعمال کرے, کیسے اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے, جیسے یوٹیلائز کرے گا ویسا ریئیکشن ہوگا. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ کبھی آپ غور کریں کہ 2 ٹن کوئلہ, 1 ٹن 1000 کلو کا ہوتا ہے, 2 ٹن کوئلہ ٹرین کو جو پرانے زمانے میں ٹرین چلتی تھی, آج بھی ہمارے یہاں تو چلتی ہے, اگر 2 ٹن کوئلہ ٹرین میں ٹرین کے انجن میں ڈالا جائے تو وہ ٹرین کو 70 کلومیٹر تک لے جا سکتی ہے. 70 کلومیٹر کے بعد اس کو دوسرا کوئلہ چاہیے ہوگا. اور اس کے مقابلے میں اگر 5 کلو یورینیم اور راکٹ میں ڈالا جائے تو وہ راکٹ کو زمین کے مدار سے نکال کے چاند تک پہنچا دیتا ہے. ریزن کیا ہے؟ یہ 5 کلو ہے اور وہ 2 ٹن ہے, تو یہ 5 کلو اتنا پاورفل ہے کہ جو راکٹ کے مدار کو 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کروا دیتا ہے. اور زمین کے مدار سے باہر نکالنا آسان نہیں ہے, زمین کے اوپر کسی چیز کو چلانا پھر بھی آسان ہے, مگر زمین کے مدار سے باہر نکالنا اس میں بہت فورس چاہیے ہوتا ہے. تو 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ کروا دیتا ہے 5 کلو یورینیم. ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ بنیادی طور پر یہ کہ جب کوئلے کو جلایا جاتا ہے تو وہ بھی پھٹتا ہے, اس میں بھی پھٹنے کا ریئیکشن ہوتا ہے, مگر اس میں پھٹنے کا ریئیکشن ایسا پاورفل نہیں ہوتا جیسا پاورفل ریئیکشن یورینیم میں ہوتا ہے. جب یورینیم کے ایٹم کو توڑا جاتا ہے تو اس میں اتنا زبردست قسم کا دھماکہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ایٹم بم بنا ہے پورا, اتنا زبردست قسم کا دھماکہ ہوتا ہے کہ اتنا شدید قسم کا پاور اس میں پیدا ہوتا ہے کہ اس پاور کی وجہ سے وہ راکٹ زمین سے چاند پر پہنچ جاتا ہے. تو دھماکے کی الگ الگ کیفیتیں. اس دنیا میں جب انسان زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھار اس پر اتنی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں کہ پیسے کے لیے کوڑی کے لیے ترس گیا, کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ دوست احباب جو رات دن ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے مگر ان میں سے کوئی اب پاس نہیں پھٹکتا. دوست احباب تو چھوڑیے, بھائی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. گھر کا مسئلہ ایسا ہو گیا کہ بچے سسک رہے ہیں اور انسان کا جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنا خون کاٹ کے ان کو پلا دوں کہ ان کا پیٹ بھرے کسی نہ سے, مگر اس کے باوجود ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. گھر کے دوسرے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں بیماری لگی ہوئی ہے اور کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں. مثلا بیوی بیمار ہے, جو مین ممبر ہے وہ بیمار ہے, کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں, پیسہ ہے نہیں کہ اس کا علاج کیا سکے, بیماری گھر میں پڑی ہوئی ہے, لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے اتنے چل رہے ہیں کہ کوئی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھر میں یہ بالکل اکیلا ہو گیا ہے, کوئی اس کا سپورٹ کرنے والا نہیں. اتنا دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ ابھی جا کے خودکشی کر لے. یہ کیا ہے؟ اتنا دباؤ جو اس کے ذہن پہ پڑ رہا ہے, اتنا دباؤ جو یہ برداشت کر رہا ہے. اس دباؤ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کافر کا اور مسلمان کا ریئیکشن الگ الگ ہوتا ہے. یہ جو دباؤ پڑا ہے, یہ جو مصیبت پڑی ہے, اس مصیبت کو کافر جس طرح سے یوٹیلائز کرے گا الگ طریقہ ہوا, مسلمان جیسے یوٹیلائز کرے گا الگ طریقہ ہوا. کافر کیسے یوٹیلائز کرتا ہے اس کو, میں ابھی بعد میں اس کی مثال دیتا ہوں, پہلے مسلمان کی مثال سن لیجئے. مسلمان کی مثال کیا ہوتی ہے؟ اگر فرض کیجیے کہ مسلمان اس کو پازیٹو ڈائریکشن میں استعمال کرے تو اتنے شاندار طریقے سے اس مصیبت کو وہ استعمال کر سکتا ہے کہ جتنی مصیبت پڑتی جائے گی اگر وہ اللہ کو یاد کرتا رہے, اللہ کا ذکر کرتا رہے, پروردگار سے مدد مانگتا رہے, اگر فرضی کا کامیاب نہیں بھی ہوا اور خدا نے اس کی زندگی میں اس کی قسمت میں موت لکھ دی ہے تو اگر اس دنیا سے اٹھے گا تب بھی ایک کامیاب انسان کہلائے گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مصیبت کی منزل پر جانے کے بعد پروردگار کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے, لیکن ہم فرض کریں گے ایسی منزل پر پہنچ جائے کہ موت بھی آ جائے تب بھی ایک کامیاب انسان بن کے اٹھے گا. اس کے مقابلے میں, اچھا جو مصیبت کے میں نے مثال پیش کی ہے تو بہت بڑی مثال ہے, اگر چھوٹی سی مصیبت بھی کسی کافر پر آئے تو اس کے لیے والی مصیبت ناقابل برداشت بن جاتی ہے. کافر اور مسلمان کا بہت بڑا فرق یہ ہے, چھوٹی سی مصیبت بھی آئے گی ناقابل برداشت بن جائے گی. میں اکثر اپنی زندگی کا ایک تجربہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ امریکہ میں ایک بوڑھے شخص کا بیٹا ڈیوٹی پر ذرا دیر سے آ جاتا, جو وہاں کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق مثلاً اگر 5 بجے چھٹی ہو جاتی تو 6 بجے گھر پہنچ جانا چاہیے, وہ 6 بجے گھر نہیں پہنچا. جوان بیٹا, یہ ہے بوڑھا باپ ریٹائر, یہ دونوں باپ بیٹا اکیلے رہتے ہیں جو وہاں کے دستور کے بھی خلاف ہے. باپ بیٹا عام طور پر وہاں کبھی ساتھ نہیں رہتے ہیں, یہ دستور کے خلاف اس طرح سے باپ بیٹے رہ رہے تھے. تو باپ کا کل سہارا, باپ کا کل سرمایہ یہی بیٹا ہے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ 1 گھنٹہ دیر سے آیا تو پریشانی ہونے لگی باپ کو, اور ایسی پریشانی کہ جو پریشانی دیکھی نہیں جا رہی اس کی, 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے دیر ہو گئی اور پریشان ہو گئی. پہلی منزل پر رہتا تھا, اسے برداشت نہیں ہوا, نیچے آ گیا, فٹ پاتھ پر ٹہلنے لگا اور چل بھی نہیں سکتا تھا, لہٰذا لاٹھی کا سہارا لے کے چل رہا تھا, لنگڑا کے لاٹھی کا سہارا لے کے چل رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. فقط 2 گھنٹے ہوئے بیٹھے, اتفاق سے میرا وہاں پر گزر ہوا جانے کا, تو میں نے پوچھا کہ پریشانی کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ دو گھنٹے سے زیادہ ہو گئے. اچھا جو اس نے پریشانی بتائی تو میں تھوڑی دیر اس کے لیے اس کے پاس ٹھہر گیا, ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا, ذرا بہلانے لگا. تھوڑی دیر اور گزری, ابھی ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے نہیں ہوئے تھے کہ اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا. اس نے کہا کہ اگر اس وقت میرے پاس پسٹل ہوتی تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا. کیا پریشانی تھی اس کو؟ بیٹا دو گھنٹے دیر سے آیا, ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے دیر سے آیا, اس سے بڑی مصیبت تو نہیں ہے نا. کراچی تو یہ روز کا معمول ہے, یہ روٹین ہے کراچی میں, کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. مگر اتنی پریشانی بھی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی. اگر کافر ہے تو دنیا کی اتنی پریشانی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. اور اس کے مقابلے میں مومن کی شان کیا ہے, مومن کا طریقہ کار کیا ہے؟ مومن کا طریقہ کار بہت ہی مختلف ہے. اس میں جتنا اس پر دباؤ پڑتا جائے گا اتنا اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا, اور اتنا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا, اتنا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے. کیسے؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہمارے سامنے خود کربلا کی ہے. 72 لاشیں اٹھانے کے بعد حسین ابن علی کی زبان پر جملہ تھا, رزن بقضاء ہی و تسلیما لامرہ. ایک لاشا دو لاشا نہیں, 72 لاشیں اٹھانے کے بعد. یہ مومن کے قلب کی کیفیت دیکھیے آپ کیسی ہے, کہ کتنا دباؤ اس پر پڑا ہے, کتنا پریشر دنیا کا پڑا ہے, کتنی مصیبت پڑی ہے, مگر اس کے باوجود قدم قدم پر خدا کو یاد کیا جا رہا ہے, قدم قدم پر خدا کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور کوئی چیز نہیں. اور عزیزان محترم یہ کیسی کیفیت ہے؟ یہ کیفیت کئی مہینوں سے جاری تھی. رجب میں امام کا مدینہ سے نکلنا ہوا تھا, رجب سے یہ کیفیت چل رہی ہے, کئی مہینے امام نے اس کیفیت میں گزارے, اور اس کے بعد وہ منزل آ گئی کہ جو کربلا کی منزل کہلاتی ہے. مگر کربلا کی منزل پر پہنچنے سے پہلے جو بہت سارے حادثات امام نے دیکھے اور لوگوں کو بتائے وہ بھی ناقابل برداشت ہے. وہ کون سا حادثہ ہے؟ کہ ایک منزل وہ آ گئی کہ جہاں ایک مرتبہ امام نے اپنے قافلے کو ٹھہرا دیا, اور ٹھہرانے کے بعد اس پورے واقعے کا تذکرہ کیا جو کوفہ شہر میں پیش آیا تھا. کن کے ساتھ پیش آیا تھا؟ مسلم ابن عقیل کے ساتھ. پورے قافلے کو امام نے ٹھہرایا, جو واقعہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ پیش آیا, اور مسلم 18,000 افراد کی بیعت کر کے کوفہ شہر میں آئے ہیں, گویا ایک طرح سے شہزادے اور بادشاہ ہیں. مگر جب حالات خراب ہوئے تو مومن کی شان یہ ہے کہ پوری دنیا مخالف ہو جائے مگر وہ پھر بھی ہمیشہ حق کا ساتھ دے گا. پورا کوفہ شہر مخالف ہو گیا, پورا کوفہ شہر, کوئی ساتھ دینے والا نہیں, مگر ان کے ایمان میں مزید اور اضافہ ہی ہو گیا. یہاں تک کیفیت پہنچ گئی کہ جب نماز عشاء پڑھ کے نکلے تھے تو جب مسجد سے باہر آئے دو چار آدمی جو تھے وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے. اب شہر کوفہ ہے اور مسلم ابن عقیل یہ اکیلے ہیں, شہر کوفہ کے چکر لگاتے ہیں. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں, یہ تجربہ ہمیں زیادہ ہوتا ہے جب ہم کسی شہر میں مجلس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اس شہر کی گلیوں کو پہچاننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وجہ یہ کہ لوگ لاتے اور لے جاتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی گلی کدھر جا رہی ہے. یہ ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, مسلم کے ہاتھ پر 18,000 نے بیعت کی تھی لیکن جب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تو شہر کوفہ ہے اور مسلم ابن عقیل کوفہ کی گلیوں سے بھی واقف نہیں ہے. مسلم چنانچہ کبھی ایک گلی میں جاتے ہیں کبھی ایک گلی میں. رات کی تاریکی ہو گئی, اتنا پیدل چلے مسلم کہ تھک ہار کے ایک چبوترے پہ آ کے بیٹھ گئے. ایک ضعیفہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے اور بار بار دروازہ کھول کے دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا آیا کہ نہیں آیا. اب جو منظر آ کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ چبوترے پہ کوئی ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے. حیرانی سے سوال کیا کہ تم یہاں کیسے بیٹھے ہو, تمہیں معلوم نہیں کہ شہر کے حالات بہت خراب ہیں, ایسے حالات میں تمہیں یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ جو ساری باتیں بیان کی, مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, سر جھکا کے بیٹھے رہے. پھر دوبارہ ضعیفہ نے وہی بات بیان کی کہ میں تم سے بات کر رہی ہوں, شہر کے حالات خراب ہیں, مناسب نہیں ہے کہ کسی اجنبی کے عورت کے در پہ آ کے اس طرح سے بیٹھ جانا, تم اپنے گھر پہ چلے جاؤ. اس کے باوجود مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. جب تیسری مرتبہ ضعیفہ نے یہی بات کی تو مسلم نے ایک جملہ کہا تھا، پیاسا ہوں تھوڑا سا پانی پلا سکتی ہو؟ ہائے مسلم کی بے بسی، کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں ہے مسلم کو. لہذا ضعیفہ اندر گئی اور کوزے آب لے آئی اور مسلم کو پانی دیا. مسلم نے پانی پیا اور اس کے بعد پھر بیٹھ گئے. ضعیفہ نے کہا اب کیا ہے، اب کیوں اپنے گھر کو نہیں چلے جاتے؟ اپنے گھر کو چلے جاؤ، حالات ٹھیک نہیں ہیں. جب یہ بار بار سوال کیا گیا اپنے گھر کو کیوں نہیں چلے جاتے، تو مسلم نے انتہائی بے بسی کے عالم میں کہا کہ اے ضعیفہ، جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ ارے مسلم، ان کا کوئی گھر نہیں ہے کہ جہاں وہ پناہ لے سکیں، جہاں وہ جا سکیں. لہذا حیران ہو کر ضعیفہ نے سوال کیا، کیا مطلب، کیا تم اس شہر میں اجنبی ہو، کیا مسافر ہو؟ مسلم نے جواب دیا کہ ہاں، تم نے سنا ہوگا کہ نواسا رسول حسین ابن علی کا ایک سفیر اس شہر میں آیا تھا جس کا نام مسلم ابن عقیل. کہا ہاں میں پہچانتی ہوں مسلم ابن عقیل، کہ میں ہی مسلم ہوں. کہ آپ میرے آقا مولا کے سفیر ہیں، آپ مسلم ابن عقیل ہیں، آپ اندر تشریف لے آئیے. مسلم کو اندر بلایا، خاطر مدارات کی، اپنی جانب سے جتنی خدمت ہو سکتی تھی کی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، ابھی رات کی تاریکی مکمل ختم نہیں ہوئی تھی، صبح کی سفیدی نمودار نہیں ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ ضعیفہ مسلم کے کمرے میں داخل ہوئی. کیا دیکھتی ہے کہ مسلم نے جنگ کی پوری تیاری کر لی ہے، زرہ پہن لی ہے، تلوار ہاتھ میں پکڑ لی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جنگ کی تیاری کے لیے گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. حیران ہو کے سوال کیا، شہزادے کیا بات ہے، کہاں کی تیاری ہے؟ مسلم نے کہا یہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سن رہی ہو؟ کہاں؟ کہ یہ میرے ہی لیے آ رہے ہیں، لہٰذا میں مجھے گھر سے باہر جانا پڑے گا. ضعیفہ نے کہا شہزادے، میں ہاتھ جوڑ کے سوال کرتی ہوں، تم گھر سے باہر نہ جانا، اگر کچھ ہے نہ ہے تو گھر کے اندر ہو جائے، گھر کے اندر رہ کر مقابلہ کرو. بس مسلم کا ایک جملہ تھا، اے ضعیفہ، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی نامحرم کا ہاتھ تیری چادر تک آ جائے. ارے مسلم، یاد کی یہ کربلا کے اس میدان میں کہ جہاں بہت سر لاشیں پڑے ہیں اور کوئی بچانے والا نہیں ہے. ارے شکی آگے بڑھے ہیں، خیموں کو آگ لگا دی ہے، اور نامحرموں کے ہاتھ اب عورتوں کی چادر پر پڑ رہے ہیں. مگر کون سی عورتیں ہیں؟ یہ عام عورتیں نہیں ہیں، یہ فاطمہ کے گھرانے کی عورتیں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں جن تک ان شکیوں کا ہاتھ گیا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں. سید سجاد، ارے میرا غیور امام، اس منظر کو کیسے برداشت کرتا؟ خدا ہی بہتر جان.
لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، خداوندہ تجھے ماہ صیام کی برکتوں کا واسطہ. اس مہینے میں نازل ہونے والے قرآن کا واسطہ، تجھے اپنے اسماء حسنہ کا واسطہ، خانواد عصمت و طہارت کے چاہنے والے جہاں جہاں موجود ہیں ان تمام کو آفات سماوی اور جسم محفوظ فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. خدا بندہ بالخصوص وہ مومنین کے جو کسی طرح سے کفر سے، شرک سے، یا دشمنان اہل بیت سے برسر پیکار ہیں، پروردگارہ ان تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. یہ جن لوگوں سے برسر پیکار ہیں پروردگارہ ان سب کو نیست و نابود فرما. خدا بندہ ہمیں اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم شرک و کفر کو سر نگوں فرما. خدا بندہ ہمارے بچوں کے دلوں میں آل محمد کی محبت پیدا کر دے، انہیں علوم آل محمد سیکھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو امام کے عوان و انصار میں شامل فرما، اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما.